أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. سورة هود مكي هي اور 123 آیات اور 10 رکوع پر مشتمل ہے. جس طرح ترتیب میں وہ 10ویں تھی یہ 11ویں ہے, اور وہ نزول میں 51 تھی اور یہ 52 ہے. اس میں دلائل عقلیہ زیادہ تھی اور دلائل نقل 3 تھی, واقع نوح, واقع موسیٰ, واقع یونس. اس میں دلائل نقل زیادہ ہے اور 7-8 پیغمبروں کے واقعات ہیں. نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, لوط علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, شعیب اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں. سورت میں اس مشہور شبہ کا رد ہے جو مشرکین کو ہوا ہے, ہاؤلائے شفعاؤنا عند اللہ, یہ بزرگان دین, یہ اولیاء, یہ درگاہوں والے, یہ پیران طریقت, یہ ہمیں چھڑائیں گے اور ان کی شفاعت کام آئے گی. فرمایا شفاعت کہاں کام آ سکتی ہے, ان کی کوئی حیثیت عند اللہ نہیں ہے. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا, اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مالدار آدمی بادشاہ زمانہ, وہ توحید کی مخالفت کے بعد زندہ نہ رہ سکا, اور ایک بیچاری غریب مسکین قوم یونس جو نینوا میں رہتی تھی, کچھ توحید کے ساتھ اخلاص سے پیش آئے, عذاب الہی سے بچ سکے. اس صورت میں اس شبہ کو مفصل ذکر کیا ہے اور رد کیا ہے, چنانچہ تفصیل آ گئی واقع نوح میں, اور اس پر مستضاد قصہ ابراہیم اور لوط, اور اسی طرح باقاعدہ دیگر قصص انبیاء علیہ السلام کے. اصل میں ایک شخص جو شافعی بنتا ہے اور وہ شفیع ٹھہرتا ہے, اس کے کئی وجوہات ہو سکتی ہے. یا نسبن ہوگا تو نوح بیٹے کو نہیں بچا سکا, یا حسبن ہوگا تو کوئی بھی کسی کو نہیں بچا سکا. تمام انبیاء علیہ السلام کفار کے ہاتھوں رو رہے تھے, اور یا دولت اور ثروت کے زور سے کوئی چھڑائے گا تو فرعون کہاں بچ سکا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. سورت یونس اور ہود میں ربط بالکل بین ہے, تلخیص ایک جیسی ہے, امتیازات یہی ہے کہ اس میں دلائل نقل 3 ہے اور اس میں 8 ہے, اس میں عقلی دلائل 10 ہے اور اس میں 13-14 ہے. تو مضمون بترقی ہے. الف لام را وہ بھی زوات الرا, یہ بھی زوات الرا. ان اللہ ارا کتاب اوہ کے مت آیا تو, یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے, ھذا کتاب, یہ کتاب جس کی آیات محکم ہے اور پھر تفصیل ہے حکیم و خبیر کی طرف سے. کتاب احکمت آیاتہ من لدن حکیم, آیات محکم ہے کیونکہ حکیم کی طرف سے, اور آیات میں تفصیل ہے کیونکہ خبیر کی طرف سے. سورت کا موضوع اللہ تعبدوا الا اللہ، سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اثبات العبادت المخضہ والمخلص للہ جل وعلا. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا و خوشخبری دینے والا ہوں. وان استغفروا ربکم، اور یہ کہ معافی مانگو اپنے رب سے. ثم توبوا الیہ، پھر توبہ کرو اس کے سامنے. یمتعکم متاعا حسنا، فائدہ دے گا تم کو فائدہ خوب. الی اجل مسمى، وقت مقرر تک کے لیے. دنیا کی پوری زندگی چند روز آئے. ویوتی کل ذی فضل فضلا، اور دے گا اللہ ہر احسان والے کو احسان اپنا. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے منہ موڑا. فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، پس بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے. دن بڑا ہوگا یعنی عذاب کے اعتبار سے، جس دن کوئی بڑا کام واقع ہو جائے وہ بڑا دن سمجھا جاتا ہے. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ کی طرف واپسی ہے تمہاری. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ سب کچھ کر سکتے. صحابہ کرام میں حیا کا ایسا غلبہ تھا کہ طہارت خانے میں بھی اپنے جسم کو بچاتے تھے کہ آسمان کے نیچے نہ آئے، سیدھ میں نہ آئے. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بارگاہ الہی کی بیعت بھی ہے، مگر اس میں تکلیف تھی بہت. حق تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ اس طرح استحیاء کی ضرورت نہیں ہے. الا یدرکوا انہم یسنون صدورہم، بے شک یہ موڑتے ہیں اپنے سینوں کو. لیستخفوا منہ، کہ چھپے اس سے. الا حین یستخشون ثیابہم، یدرکوا جس وقت یہ ڈھانکتے ہیں کپڑے. یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اور جو دکھاتے ہیں. کپڑوں کے اندر بھی تو اللہ جانتے ہیں، لیکن آدمی اس کا مکلف نہیں ہے. انہو علیم بذات الصدور، بے شک وہ خوب جانتے ہیں دل کے راز اور بید. پورا سڑے. وما من دابة في الارض الا لله رزقها، نہیں ہے کوئی زندہ سر زمین میں مگر اللہ کے ہاں ہے اس کا رزق. اللہ تعالیٰ خود روزی رسا ہے اور وہ رزق کا انتظام فرماتے ہیں. کسی گھر میں دو اور چار مہمان ہو اور تین دن ٹھہر لے، چوتھے دن ان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ رزاق صرف اللہ تعالیٰ ہے. کوئی کسی کو رزق دے نہیں سکتا ہے، بہت دیر تک اس لیے نہیں رکھ سکتے. فرمایا کہ روزی کا انتظام میرے ہاں ہے. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رزق مقسوم من اللہ ہے، اور اس میں دو عقیدے ہیں. ایک یہ کہ رزق بھی مقرر ہے، ٹائم بھی مقرر ہے، نہ زیادہ مل سکتا ہے اور نہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. اس کا حافظ شیرازی نے ذکر کیا ہے، رزق مقسوم است وقت آ مقرر کردار، پیش ازاں ہو بیش ازاں حاصل نمی گیرت بجہد. رزق بھی تقسیم ہے، وقت بھی مقرر ہے، اس سے زیادہ اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ رزق تو مقسوم ملے گی، آگے پیچھے ہو سکتی ہے. یہ زیب النساء نے بیان کیا دیوان مخفی میں، بہر روزے مکن اندیشہ کے مخفی آخر، رزق مقسوم رسد گرچہ پسو پیش رسد. حافظ صاحب پس و پیش کا قائل نہیں ہے، اور بی بی فرماتی ہے زیب النساء کے پس و پیش تو ہو سکتا ہے. اس میں محاکمہ بظاہر مشکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا برتاؤ بندوں کے ساتھ مختلف ہے. بعضوں کا رزق دقت اور گرانی کے ساتھ ہے، بعضوں کا رزق بہت سہولت کے ساتھ ہے. وما من دابة في الأرض، نہیں ہے کوئی زندہ سر زمین میں، الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ کے ہاں اس کا رزق ہے، روزی تو اللہ تعالیٰ دے گا. جن مدرسوں میں تھوڑے طلبا آئے وہاں تھوڑے رزق کا انتظام ہے، اور جہاں ہزاروں ہے وہاں اللہ نے ہزاروں کے لیے انتظام کیا ہے. گھر میں جب مہمان بڑھ جاتے ہیں تو انتظام میزبان زیادہ کر لیتا ہے، جب مہمان ایک دو ہو تو انتظام کم سے کم رکھا جاتا ہے. اللہ، میں نے دو واقعے بہت عجیب دیکھے ہیں رزق کے مسئلے میں. کسی زمانے میں میں یہاں محلے کے نوجوانوں کو تبلیغی اجتماع رائےوند لے چلتا تھا. تین چار دن پنڈال میں ہوتے تھے، پھر لاہور جا کے ایک دو دن ان کو سیر کراتا تھا، دیوبندی علماء سے ملاتا تھا. ہمارے یہاں محلے میں ایک بزرگ ہے، وہ بھی تبلیغی جماعت کے کمیٹی میں شامل ہے، بہت پرانے آدمی. یہ موجودہ تبلیغی محلے کے ان کو نہیں جانتے، وہ اب ایک طرف ہو چکے. اس کا اقتدار تھا، اس نے مجھے کہا لاہور ہم گاڑی لائیں گے اور آپ کے مہمانوں کو لے جائیں گے. جس وقت اجتماع ختم ہوا، دعا ہو گئی، تو اس بزرگ نے مجھے کہا کہ ہماری گاڑی میں صرف آپ کی جگہ ہے، اور میں یہاں سے 33 لڑکے لے گیا تھا، سب کو میں نے کہا کہ فلاں صاحب گاڑی لائیں گے. میں نے کہا کہ اکیلے مجھے نہیں جانا ہے. بات تو ہوئی تھی تمام لوگوں کو لے جانے کی، اور آپ مجھے خالی پیشکش کر دیں، یہ بات صحیح نہیں. میں نے کہا آپ جائیں. وہ نوجوان مجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ صاحب تو چلے گئے. میں نے کہا کوئی اور صاحب اللہ بھیج دے گا، خدا کے ہاں صاحبوں کی کوئی کمی ہے کیا؟ ہم تھوڑے سے آگے آئے اور ایک جگہ ظہر کی نماز پڑھنے لگے. اس سے ہم فارغ ہوئے، ہمارے کوئٹے کے ایک دوست اچانک آئے اور مجھے کہا میں نے نئی گاڑی خریدی ہے، بس خریدی. اور مجھے پتہ چلا کہ آپ اپنے شاگردوں کو لے کے آئے ہیں، نیو برانڈ بس ہے اور اس میں ان کو لے کے چلیں گے. اور میرا کوئی کام نہیں ہے، آپ کے ساتھ ساتھ لاہور رہوں گا، آپ کہے تو جاگیرہ چھوڑاؤں گا، اور آپ کہے تو اسی بس میں کراچی چلیں گے. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وہ طالب علم ہمارے محلے کے جو اسٹوڈنٹس تھے، وہ مجھے کہتے ہیں فلاں صاحب نے بالکل نئی گاڑی بھیجی، حالانکہ وہ باغ چکا تھا، اس کا کوئی کام نہیں. میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کہا انتظام خدا کے ذمہ ہے، وہ کرتا ہے، بندے کیا ہے. اسی طرح ہمارے ہاں مولانا حمداللہ صاحب ڈاگئی، مولانا سنجان مرحوم، مولانا شیر علی شاہ، استاد محترم مولانا عبدالحنان، یہ سب مہمان تھے یار، سالانہ جلسوں میں آتے تھے سارے. اس زمانے میں صحت اچھی تھی اور مہمانی سے گھبراتا نہیں تھا، سب مولویوں کو جمع کرتا تھا. ایک خیر اندیش ہے ہمارا، گاروں میں ہوتا ہے، اس نے کہا مہمان آئے ہیں، ان کو کل دوپہر کو لے آئے، وہاں کھانا بھی کھا لیں گے، کچھ باغات میں سیر کرا دیں. ہم وہاں چلے گئے، ہم نے دریافت کیا، پتہ چلا کہ وہ کل کراچی گئے، واپس آئے ہی نہیں. لیکن کوئی خوف نہیں تھا کوئی، کیونکہ ہوٹلوں میں ہر طرح کھانا ملتا ہے. صرف خوف یہ تھا کہ بزرگ لوگ ہیں، ان کو ہر جگہ بٹھا نہیں سکتا. ہم اپنی گاڑی میں بیٹھ کے آگے گئے آگے گئے آگے گئے، ایک جگہ روڈ پر ہمارا ایک فاضل کھڑا تھا، اس نے اشارہ کیا آگے آگے جاتا گیا کہ گاڑی میرے پیچھے لائے. آگے چل کر اس نے نہر کے کنارے دریاں بچھائی تھی اور اوپر ٹینٹ لگایا تھا اور دیکھ پک رہے تھے، اور اس نے کہا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ آپ بما مہمانوں کے یہاں میرے مہمان ہوئے، میں نے صبح بکرا کاٹا ہے اور دیگ چڑھائے. کراچی ٹیلی فون کیا، انہوں نے کہا وہ گئے ہیں، یہاں کہیں مہمان ہیں، میں انتظار میں ہوں کہ کہاں مہمان ہیں. وہ بزرگ مجھے کہتے ہیں جگہ یہ تھی اور آپ وہاں گئے تھے. میں نے کہا ٹھیک. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روزی رساں صرف اللہ ہے. حکیم الامت نے بھی دو واقعات لکھے ہیں جو وہ فرماتے میں کرامات کا قائل ہو گیا. ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ دیوبند کے سالانہ جلسے میں اس زمانے میں جب مولانا اشرف علی صاحب پڑھتے تھے، 40-50 مہمان ہوتے تھے سالانہ جلسے میں، کا ایک سال 5000 مہمان آئے، پورا دہلی آیا، میرٹھ آیا، امروہہ آیا، غازی آباد، سب لوگ آئے. کھانا اتنا ہی پکا تھا. کہا ہم اپنے استاد مولانا یعقوب نانوتوی کے پاس گئے، انہوں نے کہا ہماری ولایت کا زور آج معلوم ہوگا، اور حضرت نے اعلان کیا کہ تمام لوگوں کو کھل کر کھانا دو. میں مسکراتا تھا، اشرف علی صاحب لکھتے اشرف الجواب میں کہ کھانا تو 10-15 آدمیوں کا مشکل سے ہوگا، یہ ہزاروں ہے. فرمایا سارے جہان نے کھانا کھایا اور طالب علموں میں بھی تقسیم کیا گیا اور وہی کھانا دوبارہ موجود ہے اتنا ہی. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روزی رساں صرف اللہ ہے. اور اس کی قدرت کی یہ نیرنگیاں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. سوال یہ ہے کہ ما قبل میں کہا یہ جو سینے ٹیڑے کرتے ہیں خدا سے پردہ کرنے کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں. اسی طرح رزق کے مسئلے میں لوگ جو حدود پار کرتے ہیں اور آداب پامال کرتے ہیں اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں. جتنی مشقت آپ کے اور ہمارے ذمہ ہے سو اتنی ہم نے کرنی ہے، آگے نتیجہ رب العزت کے سپرد کرنا ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ اللہ جانتے ہیں اس انسان کی جائے قرار اور جائے امانت، دنیا اور آخرت، ماں کا پیٹ اور دنیا، قبر اور برزخ. کل فی کتاب مبین، ہر چیز لوہے محفوظ میں ہے. وہو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین 6 دن میں. وکان عرشہ علی الماء، اور اس کا عرش پانی پر تھا. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور چیز تھی ہی نہیں. حق تعالیٰ نے ارادہ فرمایا وہ موتی بن گیا، اس کو نظر رحمت سے دیکھا وہ پانی پانی ہو گیا، پھر نظر رحمت سے دیکھا اس میں جمود آ گیا، کعبہ بنا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ آزمائے تم کو کون تم میں بہترین عمل کرے گا. احسن و عمل، احسن عمل تو احسن علوم میں جا کے سیکھو گے. ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت، اور اگر آپ نے کہا کہ تم اٹھائے جاؤ گے مرنے کے بعد. لیقولن الذین کفروا، یقیناً کہیں گے کافر لوگ. ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر جادو واضح. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امة معدودة، اور اگر ہم پیچھے کریں ان سے عذاب ایک وقت مقررہ تک. ليقولن، تو یہ کہیں گے. ما يحبسه، کس چیز نے عذاب روک لیا. و لانے والا اور روکنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم، یاد رکھو جس دن عذاب آئے گا نہیں پھرے گا ان سے، مصروفا عنہم نہیں پھرے گا ان سے، حاصل ترجمہ ہے. وحاق بہم، حاق یحیق باب ہے، گھیر لینا، اور گھیر لے گا ان کو. ما کانو بھی یستہزئون، جس کا یہ استہزاء کرتے تھے. کسی بھی شخص کا استہزاء وہ مہنگا پڑ گیا ہے، کسی تکلیف زدہ کا استہزاء کیا تو تکلیف میں مبتلا ہوا، یہاں تک کہ ایک گناہگار کا مذاق اڑایا گیا تو وہ گناہ سرزد ہونے لگا. خدا معاف فرما، رب کریم معاف فرما. استہزاء بالکل ہی مہنگا پڑتا ہے، استہزاء سے باز آ جائے، اور استہزاء کا جواز پہلے شران پیدا کرو، دیکھ لو کہ شریعت اجازت دیتی ہے اس کی توہین تذلیل کی، پھر تو آپ سفید باز ہیں. اورنگزیب بادشاہ نے اپنے والد کو جیل میں ڈالا، شاہ جہان کو اور تقریباً تمام بھائیوں کے ساتھ جنگ و جدال پیش آیا، لیکن اورنگزیب نے قاضی بٹھائے ہوئے تھے اور مفتی، ان کو کہتے تھے پہلے شریعت کے مطابق فیصلہ کرو، میں ویسے قدم نہیں اٹھاؤں. سبحان اللہ، شاہ جہان کا ارادہ ہوا کہ حکومت داراشکوں کے حوالے کرے. داراشکوں نیک صالح انسان تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ ہندوؤں کے راگ کا شوقین تھا، ہندوؤں کے راگ کا، اور وہ کہتا تھا کہ مسجد کی طرح مندر بھی قابل احترام، جیسے جنرل مشرف کہتا تھا. اور وہ کہتا تھا کہ ہندوستان کے اصل وارث ہندو ہے، خیال تھا کہ اس طرح ہندو میرا ساتھ دیں گے میری حکومت پختہ ہو جائے گی. علماء اولیاء بہت غمگین ہو گئے. خواجہ باقی باللہ اور مجدد استاد شاگرد، اورنگزیب کو کہا کہ ہم یہاں سے جا کے روز رسول پر سلام پڑھتے ہیں اور مسجد نبوی میں کچھ اعمال کرتے ہیں، اور ہم اجازت لیتے ہیں کہ آپ شاہ جہان پر حملہ کریں، کیونکہ پدری آداب بہت زیادہ ضروری ہے، باپ کے آداب. اورنگزیب نے کہا جب تک شریعت نہ کہے میں قدم نہیں اٹھاؤں. چنانچہ وہاں سے اطلاع آئی، تب جا کے 400 مربع میل میں شاہ جہان بادشاہ کو محصور کر لیے، چاروں طرف فوج کھڑی کر دی، اور اورنگزیب تخت نشین ہوا. لیکن نہ اس نے حکومت کا تاج سر پر رکھا اور نہ حکومت کے تخت پر بیٹھا، مسلح پر بیٹھا ہوتا تھا وہ آرڈر کرتا تھا، کہتے تاج اور تخت تو ابا جان کے، وہ زندہ موجود ہے، وہ مجھے دے ہی نہیں رہے، میں کیوں غلط کام کروں؟ اتنا باادب لڑکا دنیا نے دیکھا نہیں ہو. جو کوئی کہتا تھا ماں بدولت بادشاہ ہند درخواست میں، اورنگزیب کہتا درخواست غلط لکھی ہے، ماں بدولت بادشاہ ہند شاہ جہان. اور اس کا ایک نوکر چاکر، علماء اور اولیاء کے فتوے کا پابند، محی الدین اورنگزیب، یہ لکھو درخواست میں تم نے غلط درخواست لکھی، میں کب بادشاہ ہند، بادشاہ ہند تو اندر بیٹھا ہوا، غلط بیٹے کے ہاتھوں پریشان. اللہ اکبر. اور تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ ایک آرڈر پاس کیا کہ میری خدمت میں میرے دوست جو آتے ہیں وہ پھلوں کا رس نہ لائے، جیسے مالٹے کا رس، آم کا رس نکلتا ہے، پانی زیادہ سے زیادہ، کبھی وہاں سے آئے زمزم اور ثابت پھل، رس نہیں. جب وجہ پوچھی گئی فرمایا اس رس سے میرے والد کو شراب کی عادت ہو گئی. ہمارے بڑے جب فرغانہ سے آئے تھے اور رشدان سے تو اپنے بزرگوں کے قرآن مجید اور مسلح ساتھ لائے تھے کہ ان مسلوں پر بیٹھ کر ہم نماز پڑھیں گے اور ان قرآنوں میں تلاوت کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا. اور شاہ جہان بادشاہ 500 تولے شراب صبح ناشتے میں پیتا تھا اور بڑا اولیاء اللہ و بزرگ. تو شاہ جہان نے اورنگزیب کو کہا آپ میرے دربار کے عالموں کی توہین کرتے ہیں. شاہ جہان کے پاس جو علماء تھے اورنگزیب ان کو جوگی کہتا تھا کہ یہ جوگ کرتے ہیں، لیکن وید اور گیتے سے نہیں، قرآن و حدیث سے. جب مجھے موقع ملے گا میں ان کا سر قلم کر لوں. تو اورنگزیب نے اس جگہ خط میں یہ بات لکھی کہ ان جوگیوں نے آپ کو کیا فتویٰ دیا ہے کہ آپ پر ملک کا بوجھ ہے، آپ شراب پیا کریں. میں پوچھتا ہوں کہ آن جناب پر زیادہ بوجھ ہے یا ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ امت کا زیادہ بوجھ تھا جس نے شراب حرام کر کے ابو بکر و عمر و عثمان کو ایک قطرہ چکنے کی گنجائش نہیں تھی. اس لیے میں ان کو دینی علماء نہیں کہتا، بلکہ میں ان کو قرآن و سنت کے جوگی کہتا ہوں جو حرام کو حلال کرنے کے لیے بادشاہ کو خوش کر رہا ہے. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. یہ تفصیلات کسی نے دیکھنی ہو تو رقعات عالمگیری شائع ہو گئے، رقعات عالمگیری وہ پڑھ لو اردو میں.